کے مطالب اور قرآن حکیم کے مفاہیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ترجمے اور تفسیر کی نوعیت کا ایک کام البیان کے نام سے شروع کیا، جس میں 48 سورتوں پر کام مکمل ہو کر شائع ہو چکا ہے اور باقی کا کام جاری ہے۔ اس کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کی ترتیب و تدوین کا کام ان کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے۔ 1983 سے انہوں نے المورد کے نام سے دینی تحقیق کے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس میں دین اور اس کی مختلف شاخوں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقی کام جاری ہے۔ میزان، برہان، مقامات اور خیال و خامہ کتابوں کے مصنف ہیں، اور ایک اردو اور ایک انگریزی ماہنامہ ان کی نگرانی میں شائع ہوتا ہے۔ میری مراد جناب جاوید احمد غامدی سے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب، خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔
بہت شکریہ۔ محمد علی اور محمد نور الحسن ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں اس طرح ہمارے ناظرین سے آپ کی براہ راست ملاقات کی ایک صورت پیدا ہوئی۔ کچھ آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، کچھ آپ کے خیالات اور آپ کی تصاریف کے حوالے سے، اور پھر ہمارے ناظرین ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے آپ سے اپنے سوالات کے جواب بھی معلوم کر سکیں گے۔ آپ نے زندگی کو اپنے ایک خاص ڈھب سے بسر کیا ہے اور اسی طرح سے آپ اپنی وضع کے مطابق چل رہے ہیں۔ ملازمتوں کے بندھن سے آپ نے خود کو آزاد رکھا۔ بی اے آنرس تک آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ فلسفہ اور انگریزی ادب جی آپ کے مضامین رہے۔ پاک پتن سے آپ کا تعلق، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں پاک پتن لے چلیں اور کچھ اپنے بچپن کی گلیاں اور وہ محلہ اور وہ یادیں اور وہ بستی کچھ ہماری نگاہوں پہ بھی روشن کر دیں۔
اکثر یہ عجیب بات ہے کہ پاک پتن میرا آبائی وطن نہیں ہے۔ میرا آبائی گاؤں یہاں لاہور سے 80-85 کلومیٹر کے فاصلے پر داؤد نام کا ایک قصبہ ہے۔ یہ راوی کے کنارے آباد ایک پرانا قصبہ تھا، جو کسی زمانے میں پٹھان کوٹ کے بعد ایک بڑی منڈی سمجھی جاتی تھی۔ میرے والد ایک صوفی مزاج شخص تھے اور ذمہ دار ہیں ہم لوگ اپنے پس منظر کے لحاظ سے۔ ذمہ داروں میں آپ کو معلوم ہے کہ 2-3-4 شادیاں تو لوگ کرتے ہیں، چنانچہ میرے دادا کی بھی زیادہ اولاد دوسری بیویوں سے تھی، والد پہلی بیوی سے تھی۔ تو جب دادا کی وفات ہوئی تو ان کے شیخ نے میرے والد کو خط لکھا کہ ذمہ داروں میں بالخصوص اولاد اگر ستیلی ہو تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنے دین و ایمان کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو یہ جگہ چھوڑ دو۔
وہ باقاعدہ کسی سلسلہ تصوف سے
جی
منسلک تھے،
وہ جنیدی قادری سلسلے سے متعلق تھے۔ چنانچہ انہوں نے رخت سفر باندھا اور وہ سائیوال ضلع میں چلے گئے۔ وہاں جانے کی تقریب یہ ہوئی کہ وہاں کے ایک بڑے ذمہ دار سے ان کے پہلے سے کچھ تعلقات تھے، اور جب اچانک انہیں رخت سفر باندھ کے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تو دوستی کے تعلق سے انہیں کے پاس چلے گئے۔ تو پاک پتن کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جیون شاہ کے نام سے۔ جیون شاہ کے بھی نواح میں ایک بہت ہی چھوٹی سی بستی میں میری پیدائش ہوئی۔ یعنی میں جب کالج کے زمانے میں دیکھنے کے لیے گیا
جی،
تو اب بھی وہاں 10-12 سے زیادہ گھر نہیں تھے۔
کیا نام ہے اس بستی کا؟
یہ بستی کوئی باقاعدہ نام بھی نہیں رکھتی تھی۔
اچھا،
اس کی وجہ یہ تھی، آپ اگر کچھ دیہاتی پس منظر سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ذمہ داروں کے یہاں ڈیرا سا بن جاتا تھا، جس میں کنواں ہے۔ اس زمانے میں ٹیول وغیرہ تو نہیں تھے
جی جی،
اور کوئی 2-4 گھر ہیں، تو والد وہی مقیم تھے۔ جو قریب قصبہ ہے وہ جیون شاہ ہے۔ تو میری پیدائش وہیں ہوئی۔
تو کس عمر تک آپ وہاں رہے؟
دو ڈھائی سال کی عمر تک تو وہی رہے. اس کے بعد پھر والد میری بہنوں کی شادی کے لیے اپنے گاؤں آئے, تو ہم لوگ داؤد آ گئے. داؤد میں تین چار پانچ سال گزارے. سن 58 میں پھر پاکستان دوبارہ گیا ہوں میں. سن 58 میں یہ وہی زمانہ ہے جس میں میں ابھی اپنی تعلیم کی پتا کر رہا تھا. وہیں جا کر پھر میں نے اسکول میں داخلہ لیا اور 10ویں جماعت تک میری تعلیم پاکستان میں ہوئی.
انٹرمیڈیٹ کے لیے آپ لاہور آئے؟
جی, میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں گورنمنٹ کالج میں آؤں گا, پھر میں لاہور آتا. تو پاک پتن میرے زمانے میں بہت چھوٹا سا قصبہ تھا, اور آپ نے چونکہ پاک پتن کا ذکر چھیڑ دیا ہے
جی,
تو ظاہر ہے کہ اس قصبے کی ایک بڑی پہچان سید فرید الدین مسعود
جی جی,
ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں
جی,
اور چشتیہ خاندان سے ان کی وابستگی ہے. بہت لوگ ان کے عقیدت مند ہیں. ان کا مرکز پاک پتن میں مرجع خلائق ہے. ایک دنیا وہاں آتی ہے. تو بچپن میں جو سب سے پہلا تعارف ہوا وہ والد کی وساطت سے بھی, صوفی بزرگوں ہی سے ہوا, اور پھر ہوش کی آنکھ کھولی تو پاک پتن میں تھے. تو وہاں کا سارا ماحول بھی یہی تھا.
تو دین کے ساتھ, مذہب کے ساتھ آپ کی جو وابستگی ہے, کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پس منظر میں وہ ماحول اور وہ ساری فضا کار فرما تھی؟
میں جب کبھی اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ وابستگی میں تو شاید اس نے اتنا کردار ادا نہ کیا ہو, علم کے ساتھ وابستگی میں بہت کردار ادا کیا. والد کا تعلق کیونکہ ایک ایسے سلسلے تھا جس میں خود ان کے شیخ بھی پنجابی زبان کے بڑے شاعر, اگرچہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کی تصنیفات عام لوگوں تک نہ پہنچے,
یعنی شائع نہیں کی اپنے تصانی,
ان کی تصنیفات ان کے مریدوں کے حلقے میں رہتی تھی.
اچھا,
لیکن وہ 10-15 کتابوں کے مصنف. اور ایک دلچسپ بات میں آپ سے عرض کروں,
وہ کتابیں نثر میں ہیں یا نظم میں؟
نظم میں.
نظم میں ہیں تمام تر.
اور میرا احساس یہ ہے کہ اگر وہ شائع ہوں اور ان پر کوئی آدمی کام کرے تو وہ پنجابی زبان کے چند بڑے شاعروں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں.
ان کا نام بھی بتا دیجیے.
نام بہت دلچسپ. ان کا نام تھا دیوان محمد مست عمر.
اچھا.
اور وہ خود گجراوالے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مدفون ہیں. جب چھڑا تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ میں نے ایک سفر بھی کیا.
اچھا.
اور وہ بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کے بزرگ تھے. قادری لوگوں کے ہاں اس طرح احکام شریعت کی پابندی, نماز روزے کا انتظام یہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن بات اور نوعیت کی غیر معمولی خوبیاں ان میں تھیں. مجھے سفر کے دوران میں بھی اس کا تجربہ ہوا, اور والد بھی ان کا بہت سے واقعات سناتے رہتے تھے. انہوں نے جس طرح وارث شاہ کی ہیر ہے
جی جی,
اسی طرح لیلا مجنو کی داستان نظم کی تھی.
اچھا.
اور یہ نظم آپ سمجھیں کوئی 500-600 صفحات میں ہوگی. تو ہمارے یہاں اس کا ایک قلمی نسخہ تھا. میرا خط بہت اچھا تھا بچپن سے, تو والد نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو مجھے نقل کر دو کیونکہ یہ نسخہ مجھے واپس کرنا ہے. تو میں نے جو سب سے پہلے کتابت کی
جی,
اسی کتاب کی تھی. تو ایک تو اس سے ادب کے ساتھ بہت وابستگی ہو گئی,
اور شعری ذوق آپ کا جو ہے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ راہی سے گھر میں بھی یہ چیز موجود تھی. پھر والد کو فارسی ادب سے بہت دلچسپی تھی, اور وہ میری پیدائش کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ میرے ہاں اگر یہ میرے چار بھائی فوت ہو گئے تھے مجھ سے پہلے, تو وہ یہ کہتے کہ اب میں یہ چاہوں گا کہ اگر میرے ہاں کوئی بچہ ہوتا ہے تو میں اس کو عربی, فارسی اور سنسکرت کا عالم بناؤں. ان کی اسی خواہش کے تحت میری ابتدائی تعلیم اسکول کے ساتھ ہی فارسی عربی کی بھی شروع ہو گئی. اور یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے, یعنی پاک پتن کا آپ نے ذکر کیا, پاک پتن میں میں نے بعد کا زمانہ زیادہ گزارا ہے. میرا ابتدائی تعلیم کا زمانہ بھی پاک پتن سے دور ایک چھوٹا سا اور گاؤں ہے نانگ پال کے نام سے.
نانگ پال.
نانگ پال. ابتدائی تعلیم کا زمانہ بھی وہاں گزرا. میں نے عربی فارسی کی تعلیم وہیں سے شروع کی. وہاں ایک مولوی نور احمد صاحب نام کے پرانے بزرگ تھے. والد صاحب نے, میں اس کو تیسری جماعت میں پڑھتا تھا, والد صاحب نے ان سے ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو فارسی عربی کی تعلیم دوں. وہ دیوبند کے مجھے اب خیال ہوتا ہے, یعنی اس وقت تو میں اس سے واقف نہیں تھا. مختلف جو مکاتب فکر ہیں, لیکن اب جب میں نے یاد کرتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے غالباً وہ دیوبند نقطہ نظر کے علماء میں سے تھے، ان سے میری فارسی عربی کی تعلیم کی پتا ہوئی
اسکول ہی کے زمانے میں.
یعنی تھا کہ میں کوئی ڈیڑھ دو بجے اسکول سے جب واپس آتا تھا تو ظہر کی نماز کے بعد ان کے پاس چلا جاتا تھا، پھر عصر تک وہ تعلیم دیتے تھے. تو میں نے ان سے فارسی ادب میں کریمہ، گلستان، بوستان انہیں سے پڑھی. اس طرح درس نظامی کی جو ہماری ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں، میزان ہے، کافی ہے، شرح جامی ہے، شرح جامی تک انہیں سے پڑھی.
اور یہ آپ میٹرک سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں؟
یہ میری تعلیم تیسری جماعت میں شروع ہوئی.
یعنی درس نظامی کی ابتدائی کتابیں آپ اس زمانے میں پڑھ چکے؟
اس زمانے میں پڑھ چکا تھا.
یہ پرائمری کا زمانہ ہے؟
جی پرائمری زمانہ ہے. آٹھویں نویں تک میں نے اس کی تکمیل کر لی تھی کتابوں کی. میرے لیے کسی باقاعدہ مدرسے میں جانا تو ممکن نہیں تھا کیونکہ میں اسکول کا طالب علم تھا. اس وجہ سے اسکول کے بعد ہی اس تعلیم کو میں جاری رکھ سکتا تھا. تو پہلے میں ان سے پڑھتا رہا اور پھر چوتھی پانچویں جماعت میں ہم پاک پتن واپس آ گئے. تو اصل میں پانچویں جماعت میں میں پاک پتن آ کے پھر ایک اسکول میں داخل ہوا اور دسویں تک پھر پاک پتن میں رہا.
ذکر کیا کہ آپ سے پہلے آپ کے تین بھائی وفات پا گئے، آپ کے ان بھائیوں کی تعداد کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جس ہجرت کا آپ نے ذکر کیا، کس عمر میں آپ کو معلوم ہوا کہ ایسا ہوا ہے، کس کے تھرو؟ اور جس عمر کا آپ ذکر کر رہے ہیں تیسری جماعت کا، اس میں آپ کا کتنا شوق شامل تھا؟ آپ کے والد کی یہ خواہش تھی کہ آپ عربی، فارسی اور سنسکرت کی تعلیم حاصل کریں، آپ کا خود کا کتنا شوق تھا؟
جو بہت سے سوالات آپ نے جمع کر دیے. سوال میں ہجرت کا بھی معاملہ بہت ہی عجیب ہے. مجھے ظاہر ہے والد تو میری پیدائش سے پہلے گئے ہیں، میری پیدائش وہاں ہوئی ہے. مجھے کچھ کچھ یاد ہے جب وہ بچیوں کی شادی کے لیے دوبارہ گاؤں آئے. اور ہمارا گاؤں بہت خوبصورت گاؤں، یعنی وہ راوی کے کنارے آباد. ہمارے جتنے بھی اعزاء اقربا باہر آباد ہوئے ہیں وہ بس یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک گاؤں کی یادوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بن کے رہ گئے ہوئے تھے. دریا کا کنارا، باغات بہت تھے وہاں، خاص طور پر آم کے باغات، بہت اعلیٰ درجے کے آم کے باغات تھے. تو ہمارے یہاں سے کوئی آدمی بھی گاؤں سے جانا نہیں چاہتا تھا. والد صاحب گئے اور جب دوبارہ آ کر وہاں ہم لوگ دو ڈھائی سال رہے تو اس کی بڑی ہی خوبصورت اور خوشگوار یادیں میرے بھی ذہن میں ابھی تک ہیں، جس طرح کا وہ گاؤں تھا. 1957 میں آپ کے ذہن میں ہوگا ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا راوی میں. اسی سیلاب میں ہمارا گاؤں برباد ہوا ہے. اور یہ سیلاب کے دن ہے جس میں میں نے اپنی والدہ اور اپنی بہن کے ساتھ اپنا گاؤں چھوڑا ہے
اور لاہور آئے.
جی لاہور آئے پہلے اور پھر پاکستان چلے گئے. یعنی والد صاحب جا چکے تھے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ لوگ آ جائیں. تو عین سیلاب کے دوران میں ہم لوگ نکلے اور صورتحال یہ تھی کہ ہمارے گاؤں، یعنی گاؤں کے برباد ہونے کی جو چیز باعث بنی وہ ایک بہت بڑا بند ہے، جیسے راوی کا بند ہے.
جی جی.
تو اس طرح کا ایک بند ریلوے لائن کو بچانے کے لیے وہاں باندھا گیا ہے، گاؤں اس کی دوسری طرف آ گیا. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سیلاب آیا، پانی دور دور نکل گیا. بند کی وجہ سے پانی پانچ پانچ چھ چھ فٹ کھڑا ہو گیا. تو اس میں ہم لوگ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے. اور مجھے جو سب سے ابتدائی اس زمانے کی یاد اب تک کبھی کبھی بہت متاثر کرتی ہے وہ خود گھوڑے کے بارے میں ہے. یعنی پانی بعض جگہ اتنا تھا وہ تیرتا تھا.
اچھا.
اور ہم لوگوں کو وہ لایا تو اللہ تعالیٰ ہی، لیکن بچپن کی یاد ایسی ہے کہ جیسے وہ گھوڑے ہی بچاتے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ بچپن میں آدمی بہت فلسفیانہ پس منظر کی چیزوں کو نہیں دیکھتا. تو اس ہمارے گاؤں کے پاس ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، وہاں ہم لوگ آ کے اترے اور پھر کچھ دیر گاڑی کا انتظار کرتے رہے. معلوم یہی ہوتا تھا کہ تاثر یہی ہے، یہ غیر معمولی آفت تھی جس میں جگہ جگہ بھینسیں گائیں مری ہوئی بہ رہی تھیں، لاشیں بھی بہ رہی تھیں. اس میں ایک چار پانچ سال کا بچہ ہے، اس کی ماں ایک گھوڑے پر سوار ہے اور وہ گھوڑا ان کو وہاں سے نکال کے،
وہ بھی غیر معمولی طور پر
اسٹیشن تک آنے میں. تو 1957 کے سیلاب میں ہم لوگ وہاں سے نکلے. وہاں چلے گئے.
1951 آپ کی پیدائش کا سال ہے.
تو
اس وقت آپ چھ برس کے
چھ برس کا تھا.
تو اس کے بعد آپ لاہور آ جاتے ہیں؟
نہیں، لاہور تو بس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور چلے گئے.
لاہور
تو میں 1967 میں آیا ہوں، یعنی پھر پاک پتن چلے گئے.
دس برس وہاں آپ نے گزارے؟
تو وہ بیچ دس برس وہاں گزارے. وہاں چلے گئے تھے. کچھ سوالات باقی ہو گئے.
جی آپ کے بہن بھائیوں کی تعداد؟
میری تین بہنیں, جن میں سے ایک تو بتایا جاتا ہے کہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی, پھر دو بہنیں ان کے بعد تھیں وہ الحمدللہ زندہ رہیں, لیکن مجھ سے وہ بھی اتنی بڑی تھیں کہ میری پیدائش کے ایک ڈیڑھ سال بعد ان کی شادی ہو گئی تھی.
اچھا.
ان کے درمیان, میرے اور ان کے درمیان چار بھائی ہوئے اور چاروں فوت ہو
گئے.
یہ اس زمانے کی دیہاتی زندگی میں عام چیزیں تھیں, یعنی بچے بہت فوت ہو جاتے تھے. میں معلوم نہیں ابھی تک اندازہ نہیں کر سکا کیوں بچا رہ گیا, لیکن بہر اللہ کا بڑا کرم تھا
تو معلوم پڑتا ہے کہ کیوں. اچھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو تیسری جماعت کا آپ ذکر کر رہے تھے, آپ کا کتنا شوق شامل تھا اس تعلیم میں, اس جو خواہش آپ کے
بنا؟ غیر معمولی, یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ والد صاحب جب کبھی کہتے تھے کہ میں یہ خواہش رکھتا تھا, میری یہ بڑی آرزو تھی کہ مروی فارسی اور سنسکرت کی تعلیم پاؤ, تو میں یہ کہتا کہ آپ اس کا بندوبست کہاں سے کریں گے. بار بار ان سے پوچھتا رہتا تھا. ایک دن وہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو خود میں نے ہی ان کو توجہ دلائی. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے, تو میں نے ہی انہیں توجہ دلائی کہ آپ ان مولوی صاحب سے, یہ تو مجھے لگتا ہے یہاں کچھ فارسی عربی پڑھاتے ہیں, تو ان سے بات کیوں نہیں کرتے آپ؟
اچھا.
میرے ہی کہنے پر, بلکہ میرے ہی ماں پر انہوں نے ان سے بات کی, اور مولوی صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے, لیکن بیٹے تم کب آؤ گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کی فکر نہیں کیجیے, میں اسکول سے آتے ہی آپ کے پاس آ سکتا ہوں. تو عام طور پر اسکول سے ڈیڑھ دو بجے ہی فارغ ہوتا تھا, بس آ کے کھانا کھایا اور میں ان کے پاس چلا جاتا تھا.
اور پھر کس
نے میرا
چلا جاتا
تھا؟ عام طور پہ اثر تھا.
اچھا.
عام طور پہ اثر تھا, اگر وہ کبھی چاہتے تھے تو اثر کے بعد بٹھا لیتے تھے.
اچھا, کھیلوں سے کوئی شوق نہیں رہا آپ کو؟ غیر معمولی بچے کی صورت تھی آپ کے, آپ کے شوق باقی بچوں سے مختلف تھے؟
آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اصل شوق تو کتابوں ہی رہا, یعنی اصل میں والد صاحب کے ہاں ایک اچھی کلیکشن تھی, زیادہ تر تصوف کی کتابیں تھیں, اور تصوف کی کتابوں میں ان کی اپنی فارسی عربی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ان کتابوں کو بے تکلف پڑھ سکیں. ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا یہ کتابیں مجھے پڑھ کے سنائے. چنانچہ میں بہت سی کتابیں شروع شروع میں ان کو سنانے کے لیے پڑھتا تھا, یعنی وہ کوئی نہ کوئی کتاب کھول دیتے تھے. میں یاد ہے کشف المحجوب میں نے پوری ان کو پڑھ کے سنائی, اسی طرح سفینہ الاولیاء پوری ان کو پڑھ کے میں نے سنائی, تذکرہ الاولیاء شیخ اتار کی میں نے ان کو پوری پڑھ کر سنائی, اسی طرح عبد القادر جیلانی کی بنیت الطالبین میں نے ان کو پوری پڑھ کر سنائی. ان کے اپنے شیخ کی کتابیں زیادہ تر اردو یا پنجابی میں تھیں, لیکن یہ فارسی کی کتابیں بالخصوص اور عربی کی کتابیں جیسے احیاء ہے غزالی کی, امام غزالی کی, ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہ مجھے کوئی پڑھ کے سنائے. تو جیسے جیسے میری استعداد بہتر ہوتی چلی گئی اور خود ان کتابوں کو پڑھ کے سنانے میں, اس استعداد کو بہتر بنانے میں بڑا کردار ادا کیا.
جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کتابوں کی موجودگی اور ایسا ماحول جو ہے وہ بچے کی تربیت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے,
اس میں کوئی شک نہیں. یعنی ابتدا میں تو اصل میں بچہ سیکھتا ہی اپنے ماحول سے, اسی وجہ سے میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اگر مذہب کو سوسائٹی میں رائج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مذہب کو قانون بنا کے نافذ کریں, مذہب کو تہذیب بنا کے رائج کریں. مذہب جب آپ کی تہذیبی روایت بنتا ہے, آپ کا ماحول بنتا ہے, وہ آپ کے رگ و ریش میں سرایت کر جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ خود ہمارے اس صدی میں تین سلطنتیں قائم ہوئیں, سعودی عرب میں ایک حکومت قائم ہوئی, ایران میں ایک حکومت قائم ہوئی, افغانستان میں ایک حکومت قائم ہوئی, لیکن ایک بادشاہت میں بدل گئی, ایک پاپائیت میں بدل گئی, ایک ملائیت میں بدل گئی, وہ تہذیب نہیں بن سکی. قانون کے زور پر آپ کسی چیز کو لوگوں پر لاگو نہیں کر سکتے. قانون تو ایک بڑے محدود دائرے میں کچھ کردار ادا کرتا ہے. اچھا, تہذیب بنانا ناگزیر ضرورت ہوتی ہے. تہذیب بنانے کے لیے آپ کو ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے, یعنی جس میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جو کچھ بھی آپ اپنا رہے ہیں وہ آپ کی روایت ہے, آپ کے والدین وہی کرتے ہیں, آپ کے اعزاز وہی کرتے ہیں, آپ کے تقریبات میں وہی بات
ہوتی ہے,
تو یہ چیز آپ کا ماحول بن جاتی ہے. اگر آپ کا ماحول کتابوں کا ہے, اگر اس میں علم کی گفتگو ہوتی ہے, اگر اس میں اعلیٰ درجے کی شخصیات زیر بحث رہتی ہیں, وہی آپ کا آئیڈیل بن جاتا ہے.
وہ جو کتابیں ذکر کی جاوید صاحب نے کہ ان کو شائع نہیں کیا جاتا تھا,
اور وہ اس حلقے تک محدود تھیں. تو کیا ان کے مطالب بہت گہرے تھے جس کی وجہ سے ان کی اشاعت مناسب نہیں
سمجھ جاتی؟ سمجھ نہیں سکا اس بات کو. میں نے ایک دو مرتبہ بلکہ توجہ بھی دلائی ان کو, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے اپنے حلقے کی چیزیں ہیں.
تو وہ پرانے زمانے کی طرح یعنی قلمی نسخوں کی طرح نقل ہوا کرتی تھیں؟ بس
قلمی نسخوں کی طرح بھی تھیں بعض, اور بعض ان میں سے چھپی ہوئی بھی تھیں.
اچھا,
لیکن وہ اتنی ہی چھاپی جاتی تھی,
محدود تعداد
کہ وہ اپنے مریدوں میں اس کو تقسیم.
دیوان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان سے باہر رہی,
ان سے باہر نہیں رہیں گے. ابھی بھی کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ کسی محقق کو توجہ دلائی جائے اور وہ ان چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر ان کی اشاعت کا اہتمام کر سکے تو خود بھی ایک اچھا تحقیقی منصوبہ ہوگا. اچھا, ہر بات کے زمانے میں تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں ابھی بھی بہت سے صوفیہ کے حلقوں میں یہ روایت موجود ہے, یعنی وہ کتابیں لکھتے ہیں اور پھر ان کو اپنے حلقے تک محدود کر دیتے ہیں. تو یہ ملامتیہ انداز کے بزرگ تھے اور اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کا باہر ذکر کرے یا کوئی بہت زیادہ شہرت ہو. یہ ملاج ہوتا
ہے. مطلب عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کچھ خیالات پیش کرتے ہیں تو
پھر بھی
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ خیالات پہنچیں, یہ اس کے برعکس صورت ہے.
پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے دینی تعلیم بہت شروع میں حاصل کی, آپ نے عربی اور فارسی سے جو آپ کا تعلق تھا تیسری جماعت سے وہ شروع ہوا, اسکول بھی آپ ساتھ ساتھ ہی جاتے تھے. آج کل کے اسٹوڈینٹس جب اسکول جاتے ہیں تو ان کا باقی ٹائم دوسری تعلیمات کی طرف تو جاتا ہی نہیں ہے, بہت زیادہ ٹائم اسکول ہی ٹیکسٹ میں ضائع ہو جاتا ہے. آپ یہ جو بیلنس کریٹ کرتے تھے, کیا وہ تعلیم پڑھ کے آپ کے لیے اسکول کی تعلیم آسان ہو گئی تھی, یا کیونکہ اس کتابوں کا لیول اور اسکول کتابوں کا لیول میں تو زمین آسمان؟
ہمارے زمانے میں ویسے نہ اتنی کتابیں ہوتی تھیں بھائی, اور نہ اس طریقے سے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ میں جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے, تو بچے کم اور گھر زیادہ معلوم ہوتے ہیں, یعنی ان کی کمر جھک رہی ہوتی ہے.
چار پائی برو کتابیں,
چار پائی برو کتابیں, یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, کتابیں بہت مختصر سی ہوتی تھیں, اساتذہ بہت محنت کرتے تھے. یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جس استاد کو بھی دیکھا اس زمانے میں, ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا مشن ہے. وہ اپنے طالب علم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا ہے, اس کو اس کی اخلاقی نشو و نما سے دلچسپی ہے, اس کو اس کی سیرت اور کردار سے دلچسپی ہے, اس کو اس کے علمی ارتقاء سے دلچسپی ہے. وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے رجحانات کیا ہے, ان رجحانات کو نشو و نما دینا چاہتا ہے. تو اس طرح کے اساتذہ تھے. ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کی صحبت میں, یعنی ان اساتذہ کی صحبت میں, تو آدمی کو تھکان نہیں محسوس ہوتی تھی. تو میرے خیال کے مطابق تو میری دونوں طرح کی تعلیم نے ایک دوسرے کی مدد دی, یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز بار بنی ہو, بلکہ عربی زبان کی تعلیم, فارسی زبان کی تعلیم اثر انداز ہوئی دوسری تعلیم پر, اور اس میں بہتری.
ڈاکٹر صاحب, ایک تو مدرسے اور اسکول میں سختی کی کیا صورت تھی, کیونکہ اکثر جب بزرگوں سے بات کرتے ہیں تو اس کا خاص طور پہ ذکر ہوتا ہے, اور دوسرے یہ کہ چار بیٹوں کے بعد آپ کی ولادت میں آپ کو بہت لاڈلی ہوں گے اپنے والدین کے ناز و نام کے ساتھ, کیا ایسی صورت تھی؟
اس کی بھی بڑی دلچسپ داستان ہے. یعنی میرے والد یہ تو بہت چاہتے تھے کہ میں بہت سے علوم حاصل کروں, لیکن محض اس لیے اسکول میں داخل کرانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی استاد اس کو مارے گا.
اچھا, ٹھیک.
تو چنانچہ وہ گاؤں گئے ہوئے تھے, ان کی عدم موجودگی میں ان کے ایک بہت عزیز دوست, اور آپ پتہ نہیں اس اصطلاح سے واقف ہیں, یعنی ان کے پیر بھائی,
بالکل,
یعنی ان کے مرشد,
جی
ان کے مسترشدین میں سے تھے وہ, انہوں نے مجھے داخل کرایا والدہ کہنے کا.
اچھا,
اور والد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اصل میں ذبح کرنا ہے بچے کو, اور میری موجودگی میں میں نہیں دیکھ سکوں گا.
وہ تو اکبر آبادی کے ہم مسلک
میں قوم میں یہی صورت حال, لیکن خواہش بہت تھی. مجھے دینی مدارس میں تو اس طرح نہیں پڑھنے کا موقع ملا, اور میں اس کے ماحول کے بارے میں کچھ نہیں عرض کر سکتا, لیکن جن والد صاحب سے میں نے تعلیم پائی عربی فارسی کی, وہ انتہائی شفقت کرنے والے بزرگوں میں سے تھے. یعنی ایک اگرچہ ناخوشگوار معاملہ ان کے اور میرے درمیان ہو گیا, لیکن بس وہ ناخوشگوار ہی تک ہی رہا, اس سے آگے نہیں بڑھا. وہ بھی یہ ہوا کہ وہ مجھے کلمہ پڑھاتے تھے, کریمہ سادی کی کتاب اور بڑی مختصر سی کتاب ہے, فارسی زبان جب شروع کرائی جاتی ہے بچوں کو تو کتاب پڑھائی جاتی ہے,
کریمہ بے بخشا یہ
برہا, اس زمانے میں تو ہر آدمی کو یاد ہوتے تھے اشعار, اس سے وہ شروع ہوتی ہے. اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ یہ جو سادی کی کتابیں ہیں, ان کا ہماری قدیم تعلیم اور شخصیات کی تشکیل میں بڑا غیر معمولی کردار ہے
سر.
ان کتابوں کے موضوعات کیا ہیں؟ یعنی کریمہ کیا موضوعات ہیں؟ توازو کیا چیز ہے؟ خاموشی کیا چیز ہے؟ قناعت کیا چیز ہے؟ بخل میں کیا برائی ہے؟ سخاوت میں کیا خوبیاں ہیں؟ یعنی جو اخلاقی اقدار ہیں,
بنیادی اخلاقی اقدار
ایسے اخلاقی اقدار کے جن کا کوئی تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہے, بلکہ وہ یونیورسل اخلاقیات ہیں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانی شعور موجود ہے وہ اخلاقیات بھی موجود ہیں. ان پر انہوں نے چند چھوٹے چھوٹے اشعار میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. اور میں
صاحب کی بحثیں ہیں اگرچہ کہ وہ شیخ سعدی کی مستقل تصانیف میں شامل ہے یا نہیں, لیکن بہرحال گمان غالب یہی ہے کہ انہی کی
طرف
نسبت.
تو اب لوگ پڑھتے اس کتاب, اس کا غیر معمولی اثر ہوتا. اس کے بعد ایک تنگ نامہ کے نام سے شیخ اختار کی کتاب ہمارے نصاب میں تھی, میں نے بھی پڑھی وہ. اس میں بھی یہی موضوعات ہیں, بڑا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں. حد یہ ہے کہ فقہ کی کتاب جو میں نے پڑھی فارسی کی, وہ بھی شعر میں تھی اور اس کا نام نام حق تھا. اشعار میں پوری فقہ بیان ہوئی تھی.
اور یہ نام بالعموم کتاب کے متن کے آغاز کی ترکیب سے لیے جاتے
لیے جاتے بالعموم. تو یہ جو کتابیں تھیں ان کا اس زمانے میں آدمی کی سیرت, کردار, اس کی سوچ پر بڑا غیر معمولی اثر ہوتا تھا. میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ فلاں آدمی اگر کچھ مانگ رہا ہے تو نہ دیں اگر اس کو, تو مجھے سادی کا شعر یاد آ جاتا ہے, بخیل اور بد حافظ کیا ہے جی, بہشتی نہ باشد بھوک میں خبر, بخیل اور بہت زاہد بہر بر, بہشتی نہ باشد بھوک میں خبر. تو بخیل جو ہے وہ اگر زاہد بہر بر بھی ہو, سمندروں اور خشکیوں میں بھی زہد کرتا رہے, وہ بہشت میں نہیں جا سکتا, اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے اپنا مال انفاق نہیں کرتا. تو یہ ہے چھوٹی سی بات, لیکن یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن گیا. ماروں صاحب میں آ جاتا ہے.
بڑی حیران کن بات یہ کہ عموماً والدہ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے بچوں کے اس سے, اور آپ کی والدہ نے آپ کو اسکول میں بھیجنے کا اہتمام کیا, کیسا آپ تعلق دیکھتے ہیں؟
میری والدہ میرے والد صاحب کے بالکل برعکس بہت غیر جذباتی خاتون تھی, بہت مدبر, بہت غیر جذباتی, معاملات کو بہت اچھا سمجھنے والی. بلکہ ایک زمانہ جو بات کا آیا اس میں ظاہر خاندان میں وہ بہت بزرگ تھی, تو خاندان کے معاملات وہی سلجھاتی تھی. اور آپ پوچھ رہے کہ غالباً آکسفورڈ کیمبرج کی پڑھی ہوئی تھی, بالکل ان پڑھ خاتون تھی, یعنی وہ صرف ہر شناسی جانتی تھی, اور وہ بھی اس لیے کہ قرآن پڑھا جاتا تھا اس زمانے میں, کوئی چیز پڑھی نہیں. آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان کی گفتگو سنیں, ان کو معاملات سلجھاتے ہوئے دیکھیں, یہ بھی ایک تہذیبی تربیت ہے. تو آپ محسوس کریں گے غیر معمولی تعلیم یافتہ خاتون.
پڑھا لکھا کون نہیں ہوتا سر؟
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ یعنی پڑھنا لکھنے کی بڑائی کرنا مقصود نہیں ہے,
ہرگز نہیں, لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں
آدمی ظاہر پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں, وہ اپنے ماضی سے واقف ہوتا ہے, وہ اہل علم کی چیزوں کو دیکھتا ہے, لیکن جو چیز مقصود ہے پڑھنے لکھنے سے وہ اصل میں انسان کے شعور کی بلندی ہے, یعنی وہ اپنے انسانی شعور کو کس درجے بلند کرتا ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو شاید کتابوں سے اتنی متعلق نہیں جتنی میں نے آپ سے عرض کیا تہذیبی روایات سے متعلق ہے. آپ نے کہاں پرورش پائی ہے؟ آپ کے گرد و پیش کا ماحول کیا تھا؟ آپ کے یہاں کی روایات کیا تھیں؟ آپ کے بزرگ کیسے سوچتے تھے؟ آپ کے بڑے آپ کو کیا دے کر گئے ہیں؟ زندگی کے معاملات جب پیش آئے تو اس میں انہوں نے آپ کو کیا رویے اختیار کرنے کے لیے کہا؟ آپ نے غلطی کی تو ان کا رد عمل کیا ہوا؟ وہ اعزاء اقربا کے بارے میں آپ کو کیا تعلیم دیتے تھے؟ ان کے یہاں غیبت کرنے, برائی کرنے, نقصان پہنچانے, اس طرح کی چیزوں کی ترغیب دی جاتی تھی, یا وہ خیر کی تعلیم دیتے تھے, وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے تھے؟ اس کا بڑا اثر.
سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح سے تعلیم یافتہ نہیں تھے تو تربیت یافتہ تھے,
اس میں کوئی شک
نہیں.
اور تعلیم کا مقصود,
تعلیم کا مقصود ہے وہ ان کے یہاں بغیر عتم حاصل تھا, یہ الگ بات ہے کہ
اس کا ظاہر نہیں تھا.
ظاہر نہیں.
اچھا, اگر اب پاک پتن کی اور وہاں کے قیام کی بات ہو گئی ہو تو ہم لاہور کی طرف چلیں.
پاک پتن میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ لاہور سے کیوں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں؟ ویسے لاہور اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی ایک بار آ جائے تو جانے نہیں دیتا. میں ایک مرتبہ ارادہ کر لیا کہ لاہور چھوڑ دوں, تو اس وقت تو محسوس نہیں ہوا, لیکن میں کچھ دن لاہور سے باہر رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ لاہور کو چھوڑ کے نہیں جایا جا سکتا. لاہور کی اپنی کچھ
لاہور آیا تو جا سکتا ہے,
لاہور میں جب آدمی ایک بار آ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ یہی پیدا ہوا تھا, اس کی مٹی یہی ہے, اسے مرنا بھی یہی چاہیے.
لیکن مہاراج جی نے ایک شعر کہا لاہور کے بارے میں کہ اے ساجن لاہور نہ جا, دور سے تو اس ڈھول کو سن. ایک تاثر یہ بھی,
میرا خیال یہ کہ اپنے اپنے تجربات یعنی لاہور سے آپ کو کئی نسبتیں ہو سکتی ہیں. ہمارے استاد تھے, ہو سکتا ہے آپ ان کے نام سے واقف ہوں, اصغر سلیم میر. صفدر میر سے تو آپ واقف ہوں گے, زینو کے نام سے
پاکستان
کرتے ان کے بھائی تھے, اور جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو یہ ہمارے اردو کے استاد تھے.
تو گیا ہم لاہور آ گئے,
درمیان میں آ گئے. ان کا ایک شعر ہے لاہور کے بارے میں, اے اللہ کیا کہیے لاہور سے ہم کو نسبت ہے تو کیسی ہے, 20 برس پہلے چھانی تھی ایک گلی کی خادمیاں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ شہروں سے نسبتیں تو اسی پہلو سے ہوتی ہیں. آپ نے کچھ پتن گزارا ہے, آپ نے کچھ دوست وہاں بنائے ہیں, آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ کہیں اٹھے ہیں. تو ان کو 20 برس پہلے جو گلی کی خادمیاں چھانی تھی وہ لاہور سے کہیں نہیں جانے دیتی تھی. تو انسان کی یہ یادیں ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں.
مجدد صاحب نے اپنے خطوط میں لاہور کے بارے میں ایک تاثر لکھا ہے کہ اس شہر میں برکت ہے.
بات یہ جی کہ قریب زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ لاہور رہا بجان برابر خریدا.
جی جی جی,
اس وجہ سے لاہور تو لاہور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پاک پتر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ میرا گھر اس شہر کی ایک طرف تھا, اسکول ایک طرف تھا, تو ایک طرح سے میں روزانہ اسکول جاتے اور آتے پورا شہر دیکھتا تھا, یعنی اس کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا. گزر کے کیا جانا پڑتا تھا, 10-15 منٹ میں آپ شہر کے ایک طرف سے دوسری طرف چلے جاتے, چھوٹا تھا قصبہ. پاک پتن میں مجھے 2 شخصیات ایسی ملی کہ جن سے اب تک خاص تعلق ہے, اور دونوں شخصیات کے مجھ پر بڑے اثرات ہوئے. ان میں ایک تو سید شیر محمد تھے, یہ میرے اسکول کے زمانے کے استاد پہلے رہے, اور پھر میرے زمانے ہی میں یہ صدر مدرس ہو گئے میرے اسکول کے. آپ نے شاید ماشی گوٹ کا ذکر سنا ہو.
جی بالکل,
ماشی گوٹ کے زمانے میں جو لوگ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی سے الگ ہوئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھے, پرانے بزرگوں میں سے. دوسرے بزرگ نصیر الدین ہمایوں تھے. نصیر الدین ہمایوں اب تنظیم اساتذہ کے بزرگوں میں سے ہیں, اور شاید جو تحقیق کا ادارہ تنظیم اساتذہ نے قائم کر رکھا ہوا ہے اس کے کوئی ذمہ دار بھی ہیں. نصیر الدین ہمایوں صاحب بھی میرے اسکول کے زمانے کے
اساتذہ میں سے.
مانی نور احمد صاحب سے تو میں نے فنی تعلیم پائی, ظاہر ہے فارسی زبان کی, عربی زبان کی, عربی زبان کی فنی کتابیں پڑھی, لیکن سوسائٹی کے مسائل, انقلابی تحریکیں, مذہبی رویے, ان سب چیزوں میں متوجہ کرنے میں ان 2 شخصیات کا بڑا حصہ ہے. اور سید صاحب کا تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں جب نئی جماعت کا امتحان دے کے فارغ ہوا تو ایک دن میں ان کے پاس گیا. اور آپ دیکھیے, آپ باور نہیں کریں گے اس بات کو, اور وہ بھی زندہ ہے اگر سن رہے ہوئے تو وہ بھی لطف اٹھائیں گے اس سے. میں نے ان کے پاس جا کے, صدر مدرس تھے اسکول کے, اسے ان کی خدمت میں نے یاد کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسکول میں میرا وقت ضائع ہوتا ہے, تو کیا آپ میں امتحان دے دوں گا, کیا آپ مجھے چھٹی نہیں دے دیتے؟ اب یہ ظاہر ایک بڑا ہی احمقانہ مطالبہ ہے,
غیر معمولی بات ہے.
ایسی بات تو کوئی استاد اگر سنے گا تو وہ طالب علم کو ڈانٹ کے واپس بھیج دیں. تو انہوں نے کچھ توقف کیا تو انہوں نے کہا کہ میں چھٹی دے دیتا ہوں تم کو, لیکن تم کرو گے کیا؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں, اور کیا کروں گا, یہاں وقت بہت ضائع ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اسکول کی لائبریری اوپر منتقل کر دیتا ہوں, دوسری منزل پر کچھ کمرے تھے ہاسٹل کے, تو تم ایسے کرو وہاں آ جاؤ اور کسی کلاس میں نہ آیا کرو. مجھے انہوں نے فارغ کر دیا, اسکول کی لائبریری اوپر منتقل کر دی, اور 9 مہینے میں نے 10ویں جماعت کے وہیں رہ کر گزارے, اور پھر امتحان دیا فارغ ہو.
اچھا, انہوں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اور تم کیا بلاؤ اور تمہیں تمیز نہیں ہے استاد سے بات کرنے کے لیے؟ بات
کو انہوں نے تو یہ کہا ہوگا نا کہ بالائی سرش زے ہوش مندی, می تافت ستارہ یہ بلندی.
ایسا بھی انہوں نے سوچا تو ان کا حوصلہ نہیں ہے, اس لیے کہ میں اس وقت ایک طالب علم ہی تھا, اور کیا چیز تھی اساتذہ میں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات میں نے ان سے ایسے ہی بے تکلف سے یاد کر دی جیسے آپ کو سنا دی ہے, اور انہوں نے اس کا اہتمام کر دیا. پھر یہ تھا کہ وہ دوسرے تیسرے دن آتے تھے اور کبھی کبھی پوچھنے تھے مجھ سے کیا پڑھ رہے ہو, کیا مطالعہ کر رہے ہو, میری کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے.
یہ جو بے تکلفی ہے یہ صرف ان کے ساتھ ہی تھی یا کہ ہر ایک یہ آپ کی نیچر میں؟
نہیں, باقی اساتذہ کے ساتھ بہت محبت کا تعلق رہا. نصیر الدین ہمایوں صاحب تھے اور بھی میرے بعض اساتذہ تھے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اب اپنے بچوں کے اساتذہ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ استاد نظر نہیں آتے. وہ تو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے تھے طالب علم کو.
اچھا,
یعنی طالب علم کی تعلیم, طالب علم کی تربیت, یہ جو اب ہمارے یہاں ٹیوشن کی وبا ہے, اساتذہ ظاہر ہے کہ حالات بھی اس میں ہوں گے, میں کوئی مذمت کی بات نہیں کر رہا, بہت کچھ دخل ہوگا موجودہ حالات کو بھی اس میں. اب جو کچھ اساتذہ کی سرگرمیاں بھی ان کی ہوتی ہیں, رات رات بھر وہ بعض اوقات امتحانوں کے دنوں میں طلبہ کو اپنے پاس بنا لیتے تھے, پڑھاتے رہتے تھے, اور اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اس کا کوئی مالی معاوضہ ہوں گے. اگر آپ جسارت کر بیٹھے تو ہو سکتا ہے
پیشکش کرنے کی
کوئی اس کا تصور.
آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈینٹس تھے؟
میں جس اسکول میں پڑھا اس میں طلبہ کی تعداد بہت کم تھی. اس میں کلاسز میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ تعداد ایک حد سے نہ بڑھنے پائے, 20-25 سے
خاص
20-25 سے زیادہ طالب علم نہیں ہوتے.
کیا اس کی وجہ نہیں ہے کیونکہ طالبات کی تعداد کم تھی, شاید اس وجہ سے ان کی ٹینشن جو ہے ٹیچرز کی؟
یقین ظاہر ہے کہ جب آپ 200 طلبہ دے دیں گے ایک استاد کو تو وہ کس کی طرف توجہ دے سکے, ممکن نہیں ہے.
سر, آپ نے ذکر کیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ گدے محسوس ہوتے ہیں جب آپ کتابوں کا وزن دیکھتے ہیں, تو اس حوالے سے اور جو نظام ہے آپ بہت بے چینی محسوس کرتے ہیں؟
میں نہ صرف یہ بے چینی محسوس کرتا ہوں بلکہ میں نے یہ کوشش کی کہ اس طرح کا ایک تعلیمی ادارہ بنا دیا جائے جس میں بچوں پر یہ بار نہ ہو. والدین تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بنا دیا میں نے اس طرح کا ایک ادارہ, اس وقت کام کر رہا ہے جوہر ٹاؤن میں مصحف اسکول سسٹم کے نام سے, لیکن والدین تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب ان کو کہا گیا کہ بچوں میں یہی استعداد پیدا ہو جائے گی, آپ مطمئن رہیں, تو کہا نہیں, وہ فلاں کا بچہ تو اسی وقت یہ پڑھ کے آ رہا ہے, فلاں کا بچہ تو فلاں اسکول میں یہ پڑھ کے آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ بچوں کو دوسرے طریقے سے تعلیم دیں گے تو پھر کچھ وقت لگے گا نا, جس میں آپ, ہو سکتا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ بچے کے اندر پہلے زبانوں کا صحیح فہم پیدا کیا جائے. ایک مرتبہ یہ دروازہ اگر کھل جاتا ہے تو باقی علوم مؤخر کر کے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے بچہ پڑھ لے گا. لیکن والدین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا, وہ وہاں تو یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے, یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے, تو اس کے بعد وہ تجربہ ناکام.
انہیں یہ پیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کا بچہ زمانے کی دوڑ میں پیچھے نہ رہے.
تو یہ اسکول اب قائم نہیں ہے؟
نہیں, اسکول قائم
موجود
ہے, اس سسٹم کے تحت کام نہیں کرتا.
اچھا, جو بات آپ کر رہے ہیں اسی کہ اب رزلٹ ہمیں بہت جلدی درکار ہوتا ہے, بہت جلدی ہم چاہتے ہیں, جیسے ٹیسٹ کیا, کوائن ڈالا, گیم جیسے ویڈیو گیم کھیلنے لگتے ہیں, ایسے ہی رزلٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں. کیا صورت تھی پہلے؟ بہت جلدی نتائج
کی رفتاری نہیں تھی یعنی اس زمانے میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ نتائج سے بے نیاز تھے. نتائج اس وقت بھی لوگ چاہتے تھے اور اساتذہ بھی نتائج کے بارے میں متردد ہوتے تھے. ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بچے کا وقت ضائع نہ ہو, وہ کم سے کم عمر میں بہتر جگہ پر پہنچ جائے. تاہم موجودہ زمانے میں جو بعض چیزیں پیدا ہو گئی ہیں پچھلے 10-20 سال میں, وہ اس زمانے میں نہیں.
اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محنت اس وقت زیادہ کروائی جاتی تھی یا اب زیادہ کروائی جا رہی ہے؟
میرا احساس یہ ہے کہ محنت کرانے میں تو شاید اگر آپ وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی زیادہ فرق نہ ہو. محنت کی نوعیت بہت تبدیل ہو گئی ہے, یعنی اس میں ارتکاز زیادہ تھا, چیزیں کم تھیں, ان کا فہم زیادہ تھا, گہرائی زیادہ تھی. اب انفارمیشن زیادہ ہے, یعنی معلومات ہے بار بار جو آپ پر ڈال دیا جاتا ہے, اور موجودہ علم کا مزاج بھی یہ ہے. یعنی موجودہ علم میں آپ کے یہاں جس کو تفکیر کہتے ہیں, غور و فکر کرنا, غور و فکر کی عادت ڈالنا, یہ کم ہو گیا ہے. میڈیا بھی یہی کردار ادا کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آدمی اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہا ہے, سوچے گا کب؟ یعنی سوچنے کے لیے تھوڑی خلوت چاہیے. آپ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں, غور کر رہے ہیں, دو چیزوں پر اثر انداز ہوئے ہیں نا موجودہ تہذیبی معاملات. ایک تو ہماری فکری ذہن پر اثر انداز ہوا ہے اور بتدریج ہوگا. ابھی معلومات بہت ہیں, یعنی آج کل کے بچوں کو جو معلومات ہیں اس کا ہم لوگ اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے.
لیکن ارتکاز نہیں ہے,
ارتکاز نہیں ہے, تفکیری ذہنیت نہیں ہے, غور و فکر کی عادت نہیں اس طرح پڑتی, چیزوں کے اندر اترنے کے وہ دائیات نہیں پیدا ہوتی,
مہلت ہی نہیں ملتی
اس کی. مہلت نہیں,
کیا یہ چیزیں اسکول میں ہم نہیں سکھا سکتے؟
اسکول میں آپ کتنا کچھ سکھا سکتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ سب کچھ اسکول نہیں کرتا. اسکول آپ کا ماحول، آپ کی معاشرت، آپ کی تہذیبی روایات، آپ کا ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. میں جب اپنے بچپن کے حالات پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں خاندان کے بزرگ، محلے کے بزرگ، برادری کے بزرگ، یہ سب آپ کی تربیت پہ اثر انداز ہوتے تھے. اب اس طرح کا تعلق باقی نہیں.
اور سب کو حق حاصل تھا،
سب کو حق
کہ وہ آپ کو کسی غلطی پر ٹوک دیں، روک دیں، ڈانٹ دیں، ڈپٹ دیں.
یعنی خاندان کے سب بزرگ اصل میں باتی ہوتے تھے، ماموں ہوتے تھے، چچائی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں جب پاک پتن سے کئی برس کے بعد اپنی ددھیال ننہال والدہ کے ساتھ آیا تو پہلی بار آ رہا تھا اور رشتہ دار واقف نہیں تھا، اس لیے کہ ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے، اعزاز اقربا زیادہ واقف نہیں تھے. تو میں نے کہا کہ میں وہاں جا کے کیا کروں گا، یعنی کسی کو بلانا ہوگا، کیسے بلاؤں گا؟ تو والدہ نے مجھے ایک سادہ نسخہ بتایا. انہوں نے کہا کہ ددھیال میں جو بھی مرد نظر آئے اس کو چچا کہہ دینا، جو خاتون ہو اس کو پھوپھی کہہ دینا، اور ننہال میں جو مرد ہو اس کو ماموں کہہ دینا، اور جو خاتون ہو اس کو خالہ کہہ دینا. تو یہ آسان، یعنی گویا ساری خواتین خالائے ہیں.
یہ تو کم و بیش عربی کے اصول پہ انہوں نے کہا،
یعنی سادہ نسخہ بتا دیا
جس میں چچا اور تایا کا فرق بھی نہیں ہوتا.
اگر جس میں لطیفہ یہ ہوا کہ میں نے الٹ کر دیا جا کے، یعنی ددھیال میں ننہال والا نسخہ استعمال کر ڈالا اور ننہال میں ددھیال والا نسخہ، اس سے بڑی پیچیدگی بھی پیدا ہوئی. لیکن یہ کہ سادہ چچا ہی کہتے تھے سب کو، گاؤں میں گئے آپ سب بزرگ،
زندگی سادہ تھی،
زندگی سادہ تھی. مہمان نوازی کو آپ دیکھ لیجئے، یہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی ہمارے پنجاب کے دیہات میں کہ مہمان گھر میں آ گیا ہے، ناشتے میں آپ نے چائے کے ساتھ ایک پراٹھا پکا کے دے دی. اب آپ سوچ سکتے ہیں جب تک 10-15 لوازمات نہیں ہوں گے اس وقت تک ناشتے میں آپ نے مہمان کے ساتھ کیا مہمان نوازی. اچھا کھانے کا معاملہ بھی یہی تھا. پنجاب کا معاملہ تو یہ تھا کہ اب میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ دلی کے سارے کھانے یہاں آ گئے، لکھنؤ کے سارے کھانے یہاں آ گئے، چین کے سارے کھانے یہاں آ گئے، اور کھانوں کے انواع اقسام ہی ہیں کہ جن میں اب روزمرہ کی زندگی گزرتی ہے. ورنہ بڑی خدمت ہوتی تھی کہ آلو گوشت پکا کے آپ نے مہمان کے سامنے رکھ دی. پنجاب کے دیہات میں اس کو بڑی خدمت، آپ نے اگر میٹھے چاول پکا لیے ہیں اور زندگی بہت سادہ تھی.
سر آپ نے ایک تجربہ کیا جو آپ اسکول کا جو ذکر کر رہے تھے، اب جو زیر تربیت ہے ان کو تربیت دینے والوں کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، جو آپ نے دیکھا نمازی اور اپنے بچپن میں، اس کو کیسے آپ نے لوگوں کو تلاش کیا ہے؟
مجھے اسی میں سب سے زیادہ دقت پیش آئی. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارے بعض دوستوں نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس میں ایک مشکل والدین کی طرف سے جیسے میں نے عرض کیا آپ سے پیش آئی، اور دوسری مشکل اساتذہ کی دستیابی کے معاملے میں پیش آئی. اس طرح کے اساتذہ نہیں ملتے، بہت مشکل ہو گیا جی. بلکہ مجھے بعد میں یہ خیال ہوا کہ اس مدرسے کو قائم کرنے سے پہلے اساتذہ کی تربیت کا کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے جن میں اس طرح کے استاد تیار کیے جائیں. لیکن یہ سب خواب ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جزیرہ نہیں بنا سکتے معاشرے کے اندر. سوسائٹی جس روش پر چل پڑتی ہے پھر اس کے اندر ہی سے راستے نکالنے پڑتے ہیں. محنت کر کے آپ کچھ نہ کچھ راستے نکال لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ بالکل اس راہ سے کٹ کر کوئی کام کر لیں.
اور آپ نے یہی کیا ہے کہ سوسائٹی کی
اپنی بات
روش عام جو ہے اس میں سے راستے نکالنے کی کوشش کی ہے. ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی یہ مرحلہ آگے بڑھنے کو ہے. ابھی جاوید صاحب کی زندگی اور ان کے خیالات پر مزید گفتگو ہوگی، لیکن اس کے درمیان میں ایک نعت سنتے ہیں، نعت رسول مقبول. پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں ہم اور آپ اس وقت شریک ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جاوید صاحب، آپ نے بتایا کہ نہایت غیر معمولی طور پر آپ نے استاد گرامی سے کہا کہ مجھے کلاسوں کی پابندی سے آزاد کر دیا جائے، اور آپ نے مطالعے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر اسی آزادانہ مطالعے کے نتیجے میں آپ میٹرک کی منزل سے کامیابی کے ساتھ گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درس نظامی کی کتابیں بھی پڑھتے رہے اور دورہ حدیث سے پہلے تک کی کتابیں آپ نے مکمل طور پر پڑھ ڈالی. میٹرک کے بعد آپ لاہور آ گئے اور یہاں آپ نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا. تو گورنمنٹ کالج میں آپ کے اساتذہ کون تھے؟
گورنمنٹ کالج کا وہ زمانہ بڑا ہی غیر معمولی زمانہ تھا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک کہکشاں تھی لوگوں کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی. مرزا منور صاحب تھے
جی،
ملک بشیر الرحمان صاحب تھے، پروفیسر سراج تھے انگریزی ادب کے اساتذہ میں، ڈاکٹر محمد اجمل تھے نفسیات، سعید شیخ صاحب تھے فلسفے میں، اور اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے کرامت خان جعفری صاحب ریٹائر ہوئے تھے، ان کے ابھی اثرات اس پورے شعبے پر باقی تھے. صابر لودھی صاحب تھے
اردو کے استاد،
اردو کے اساتذہ میں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ہی غیر معمولی،
یہ ایک سے بڑھ کر ایک یہ تو نام ہے جو آپ نے لیے گورنمنٹ کالج،
غلام سلم نقوی تھے.
اچھا،
جو بڑے
افسانہ نگار اور ناول نگار،
یہ ہمارے زمانے اسکر سلیم میر کا میں نے ابھی
ذکر فرمایا.
اگرچہ وہ ایک درویش منشا آدمی تھے، زیادہ تر شہرت سے گریزا رہے، لیکن ان کی شاعری بڑی غیر معمولی شاعری. فیض اور سبط حسن کے ساتھیوں میں سے تھے. ان کا ایک شعر بھی ہے کہ جب کبھی فیض و سبط حسن اور ہم ہوں گے یکجا تو مل کر کریں گے رقم، غم کی رو داد غم کس کو فرصت بھی ہے کس کو یارا بھی ہے. تو وہ ان کے پرانے لوگوں میں سے تھے.
تو آپ نے انٹر میں کون سے مضامین اختیار کیے؟
انٹر میں فلسفہ اور انگریزی ادب، یعنی ایک تو لازمی انگریزی ہوتی ہے جو پڑھنا ہی ہوتی ہے،
ایک اختیاری انگریزی،
اختیاری انگریزی ہوتی ہے، تو میں نے وہ ساتھ رکھ لی.
اور تیسرا مضمون،
مجھے چونکہ زیادہ دلچسپی ادب سے تھی، فلسفے سے تھی، تاریخ سے تھی اور مذہبیات سے، تو اس وجہ سے میں نے فلسفے اور ادب کو جمع کر دیا.
عام طور پر تین مضمون ہوتے ہیں،
تیسرا مضمون اسلامیات تھا.
سب آپ کے کوئی مشیر تھے، کسی سے مشورہ کیا آپ نے سلیکشن کے لیے جب آپ کالج میں جا رہے تھے، یا خود آپٹ کیا؟
میرا کوئی گھر میں بھائی نہیں تھا، والد صاحب کو اس طرح کی چیزوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی. ان کی دلچسپی تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ پرانے کلاسیکی ادب سے، فلسفے سے، تصوف سے اور اس کے پس منظر کی چیزوں سے تھی. اور کوئی خاندان میں میرے کوئی علمی روایت نہیں رہی. میں ایک ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور ذمہ داروں کے ہاں تو یا جانوروں سے دلچسپی ہوتی ہے، یا فصلوں سے دلچسپی ہوتی ہے، یا باغات سے دلچسپی ہوتی ہے، اور یا ان کے ثمرات و نتائج سے دلچسپی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کوئی ایسی علمی روایت میرے گھر میں نہیں تھی، لیکن میں اپنے بارے میں بالکل واضح تھا، کیونکہ مجھے یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب پانچویں جماعت، اب مجھے نہیں پتا کیا صورت حال ہے، ہمارے زمانے پانچویں جماعت میں بھی ایک امتحان ہوا کرتا تھا، جیسے جس کو اس زمانے میں
وظیفے کا امتحان.
تو اس امتحان میں جب میں کامیاب ہوا اور نمایاں طریقے پہ کامیاب ہوا، تو جیسے مقامی نامہ نگار آ جاتے ہیں بچوں سے بات کرنے کے لیے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا بنو گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک اسکالر بنوں گا.
اس وقت تک آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگا چکے تھے؟
یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں اندازہ لگا چکا تھا نہیں، لیکن یہ بالکل واضح جواب تھا میں نے دیا. یعنی میرے سامنے آئیڈیل وہی تھے، جن بزرگوں کو میں نے پڑھا تھا تو مجھے خیال ہوتا تھا کہ غزالی بننا چاہیے، ابن تیمیہ بننا چاہیے. جن بزرگوں کو میں نے ابتدا میں پڑھا تو وہی گویا میں سمجھیے کہ میرے لیے مثالی شخصیت،
آئیڈیل آپ کے وہی بنے. تو یہاں آنے کے بعد آپ کے دوست احباب میں بھی ایسے لوگ ملے جن کی صحبت سے آپ نے سمجھا کہ آپ کے اس ذوق کو ترقی ہوئی؟
میرے دوست احباب میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کچھ کم آمیز طالب علم رہا ہمیشہ.
ہاسٹل میں رہے آپ؟
نہیں، میں ہاسٹل میں نہیں رہا. میری اصل میں بہن جہاں بھی آئی ہوئی تھی، تو ابتدا میں تو میں آتے انہیں کے گھر میں مقیم ہو گیا، اور ان کا گھر گورنمنٹ کالج کے بہت قریب تھا. بعد میں میرے والدین نے وہاں سے اپنا مکان فروخت کر کے کوئی غالباً پانچ چھ ماہ کے بعد آ گئے یہاں پہ، تو اس وجہ سے میں ہاسٹل میں کبھی نہیں رہا.
سر، ایک تو یہ کہ وہ نتائج سمراٹ کی جو بات ہو رہی تھی ذمہ دار خاندان میں، کبھی اس نے آپ کو اپنی طرف کھینچا یا نہیں؟ اور جب لاہور میں آپ پہلی دفعہ جب کالج کے لیے آئے، تو سب سے پہلے لاہور کی کس چیز نے ہٹ کیا آپ کو؟ وہ ایک واضح فرق جو آپ کو نظر آیا شہر اور قصبے کا، وہ کیا تھا؟
لاہور میں میں ریلوے اسٹیشن پر اترا، اور اترنے کے بعد اس زمانے میں ڈبل ڈیکر بسیں چلا جاتی تھی، اور ان کا اپنا ایک چارم تھا. یعنی اس بس میں بیٹھنے کا بھی بچوں کو بہت لطف آتا تھا. تو میں نے والدہ ساتھ تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اوپر کی منزل پہ،
اس میں سیڑھیاں ہوتی تھیں، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی منزل پہ جایا جاتا،
وہاں بیٹھ کر آپ دیکھیں نا، وہاں سے مجھے نسبت روڈ جہاں آپ فوڈ اسٹریٹ بنی جی، یہاں تک کا فاصلہ طے کرنا تھا، زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کا فاصلہ ہوگا. تو میں بہن کے گھر چلا گیا. بہن کے گھر جانے کے بعد جو پہلا کام میں نے کیا وہ یہ معلوم کرنے کا کیا کہ یہاں کوئی قریب میں لائبریری ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ دیال سنگھ لائبریری بہت قریب ہے. دیال سنگھ لائبریری سے پھر مجھے بڑی مناسبت ہو گئی. میں نے اپنا بڑا وقت اس زمانے میں پہلے یہاں گزارا، بعد میں پھر پنجاب پبلک لائبریری سے متعارف ہو گیا. تو ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ جب میں صبح لائبریری کھلنے کے وقت میں چلا جاتا تھا، اور شام کو بند ہونے کے وقت میں نکلا تھا.
تو گورنمنٹ کالج کی لائبریری سے بھی آپ کا تعلق ہے؟
گورنمنٹ کالج کی لائبریری سے بھی میں نے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن میرا زیادہ وقت یا تو گھر میں جب ہوتا تھا شام میں تو دیال سنگھ لائبریری میں، اور جب کالج جاتا تھا تو پھر پنجاب پبلک لائبریری میں.
جیسے کہ سر سے آپ نے
یونیورسٹی لائبریری سے کچھ مناسبت ہو گئی
اس زمانے میں، وہ بھی اولڈ کیمپس ہی میں تھی،
وہ بھی اولڈ کیمپس میں تھی.
اس عرصے میں آپ نے انسانوں سے زیادہ کتابوں کو پڑھا؟
ایسا نہیں ہے کہ انسانوں سے زیادہ تعلق نہیں رہا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ دوست بنانے کا میرا مزاج رہا. بزرگ لوگوں سے زیادہ میں استقالہ کرتا رہا، مثلاً زمانے میں ڈاکٹر سعید عبداللہ صاحب کے ہاں بہت میں جاتا رہا، اسی طرح سے جو میرے اپنے اساتذہ میں بڑے لوگ تھے ان کی صحبت میں بیٹھتا رہا. بلکہ پروفیسر مرزا منور صاحب کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کے ہاں حفیظ آ جاتے تھے، ان کے عابد علی عابد آ جاتے تھے، ان کے اور بہت سے لوگ کلاس کے دوران میں آ جایا کرتے تھے. یعنی بارہ ایسا ہوتا تھا وہ اپنے کمرے میں کلاس لے رہے ہوتے تھے. جب میں کالج میں اساتذہ کے کمرے الگ سے بنے ہوئے تھے
جی،
تو اگر طلبہ کم ہو
تو وہ
اساتذہ وہیں عام طور پہ بلا لیتے تھے. اور اس میں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، حفیظ جلندری مرزا صاحب کے پاس آ گئے اور بس اس کے بعد حفیظ سے ان کی باتیں شروع ہو گئی. تو گورنمنٹ کالج میں بہت لائب معمولی ماحول تھا،
انفارمل تدریس،
انفارمل. پھر یہ کہ اس زمانے میں کالج کی مجالس بڑی غیر معمولی تھی، مجلس اقبال، سوندی ٹرانسلیشن سوسائٹی، برٹ فلاسفی سوسائٹی، یعنی ان سوسائٹیز میں بڑے اچھے مقالات پڑھے جاتے تھے، بہت اچھی گفتگویں ہوتی تھیں، بڑی غیر معمولی تربیت لوگوں کی اس میں ہوتی تھی. پروفیسر مرزا منور صاحب نے یہ جو اپنی اکان اقبال کے مضامین ہیں اور بعض دوسرے اسی نام اسی طرح کے کافی میں جو ان کی کتابیں ہیں،
میزان
اقبال، اکان اقبال، یہ زیادہ تر وہاں لکھے اور پڑھے، اور پہلی مرتبہ یہ مجلس اقبال میں پڑھے گئے کالج میں. بلکہ یہ جو ان کا مقالہ ہے کلام اقبال پر عربی ادب کے اثرات، یہ انہوں نے دو نشستوں میں وہیں پڑھا تھا.
یہ گورنمنٹ کالج سرگودا میں پڑھا گیا ابتدائی طور پر، اور وہاں کے مجلے میں بھی شائع ہوا.
پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں دو نشستوں میں انہوں نے پڑھا، میں یاد ہے اب تک، اور اس پر بڑی بحث ہوئی. ہمارے ہاں پروفیسر الکما صاحب ایک زمانے میں، نام بھی ان کا بہت،
محمد الکما اورینٹل کالج میں
ان کا تحفہ مجھے اسی زمانے میں یاد ہے. اس میں کچھ بحث تھی یہ کہ قرآن مجید کی زبان بہت رواں ہے اور اس کو آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دریا ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے. تو ان بڑی شگفتگی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ماں ہوگا تو مذہب ہی کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی ذرا تھوڑا سا تکلف کر کے یہ لفظ ادا کرنا پڑتا ہے نا. تو یہ مجھے اب تک یاد ہے، پروفیسر مرزا منور صاحب نے وہیں یہ مقالات پڑھے، غالباً پہلے انہوں نے لکھے ہوئے لیکن وہاں انہوں نے یہ پڑھے. اور ان مجالس میں ان پر بڑی اچھی گفتگویں، بڑی اچھی بحثیں ہوئیں، بہت سے نئے نوجوان وہاں بہت انکریج ہوتے تھے. اور عام طور پر پروفیسر صاحب اور پروفیسر ملک بشیر الرحمان صاحب بڑی تربیت کرتے تھے اردو زبان ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماحول میں جو اساتذہ تھے اگرچہ ایک سے ایک باکمال لوگ تھے، تو آپ نے، آپ کو مرزا صاحب نے متاثر کیا؟
مرزا صاحب نے بہت متاثر کیا، ڈاکٹر اجمل صاحب نے بہت متاثر کیا. ڈاکٹر اجمل صاحب کے ہاں جو صوفیانہ مزاج بعد میں پیدا ہوا وہ تو خیر بعد کی چیز ہے، لیکن وہ اس زمانے میں بھی ایک نہایت شریف النفس آدمی تھے. ان کا بہت وسیع مطالعہ تھا اور اپنے علم اور فن سے ان کی غیر معمولی دلچسپی تھی، اور وہ اس کا خاص ذوق طلبا میں پیدا کر دیتے تھے. دوسرے یہ کہ ان کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو آپ گھنٹے بیٹھ سکتے تھے.
جو تعلق سید شیر محمد صاحب کا یا انصاری الدین صاحب کا آپ کے ساتھ تھا اسکول لائف میں، کیا اسی طرح کا کوئی تعلق آپ نے گورنمنٹ کالج میں بھی محسوس کیا؟
پروفیسر مرزا منور صاحب سے ایسا ہی تعلق ہوا. پھر ایک اور بڑی بزرگ شخصیت گورنمنٹ کالج میں تھی جن سے میں نے کچھ چیزیں پڑھی بعد میں الگ سے بھی، یعنی مجھے ان سے براہ راست پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا. میں چونکہ عربی فارسی پہلے سے پڑھا ہوا تھا تو میں نے ان کو مضمون کے طور پر نہیں رکھا. یہاں آنے کے بعد یہاں ایک بہت بڑا خانوادہ ہے عربی ادب کا، لاہور ہی میں وہ بزرگ ہوا کرتے تھے، مولانا فیض الحسن سہارنپوری. مولانا فیض الحسن سہارنپوری وہ شخصیت ہے جن کو ادیب الہند کہا جاتا ہے، اور عربی زبان اور ادب کے خاص طور پر جو جاہلی ادب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ادب، اس کے وہ بڑے علماء میں سے تھے. انہوں نے حماسہ ایک عربی زبان کی شاعری کا مجموعہ ہے، اس کی شرح لکھی ہے. انہوں نے سبا معلقات ایک مشہور دیوان ہے جس میں سات بڑے قصائد جمع کیے گئے ہیں، اس کی شرح لکھی ہے. اور یہ بغیر خوف تردید کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہترین شرح ہے، یعنی ان سے زیادہ اچھی شرح نہیں لکھی گئی. یہی فیض الحسن سہارنپوری جن سے شبلی نے عربی ادب پڑھا ہے، یہی فیض الحسن سہارنپوری جس سے امام حمید الدین فراہی نے عربی ادب پڑھا ہے یہاں آ کے خاص طور پر، اور یہی ہیں جن سے اصغر علی روحی صاحب نے عربی ادب پڑھا. مولانا اصغر علی روحی صاحب کے یہ صاحبزادے تھے، ڈاکٹر صوفی زینب
صاحب مرحوم.
تو مجھے ایک طرح سے اس خانوادے سے اس حوالے سے
تو آپ نے ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب سے پڑھا؟
ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب سے میں ان کا کالج میں طالب علم ہو نہیں سکتا تھا, وہ ہمارے شعبہ عربی کے سربراہ تھے, لیکن بعد میں نے ان سے درخواست کی کہ میں کچھ چیزیں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے مجھے مقامات حمدانی پڑھائی. میں نے مقامات حمدانی سبکن صوفی صاحب سے پڑھی
ان کے گھر پہ.
آپ اگر ان سے کچھ واقف ہیں تو ان کا گھر بھاٹی دروازے کے اندر ہوتا تھا, بہت اچھی غیر معمولی ان کی لائبریری تھی, اور وہ خود وفیات العیان پر کام کر رہے تھے اس زمانے میں. تو بڑی غیر معمولی شخصیت تھی.
ہاں, ان سے جن لوگوں نے بھی پڑھا عربی میں غیر معمولی استعداد کے حامل ہوئے, جیسے آپ یا ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب,
کوئی شبہ نہیں,
اور دوسرے لوگ.
یعنی وہ ایسا اچھا ذوق آدمی کے اندر عربی زبان و ادب کا پیدا کر دیتے تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں.
تو ایک عام سوال ہے, اس کا آپ ناگوار گزرے. آپ کا فرسٹ آنے کا شوق تھا, اپنی موجودگی کا احساس دلانے کا کہ میں کچھ پروف کر دوں کسی کو کہ دیکھو میں نے اتنے نمبر حاصل کیے یا میرا یہ مقام ہے؟
دلچسپ بات یہ ہے کہ میں مکمل بیش یعنی اسی درجے میں رہا. میٹرک بھی میں نے جب کیا تو میرے 754 نمبر تھے, اور جو صاحب فرسٹ آئے ان کے 758 تھے, تو 4 نمبر ہی کا فرق تھا. لیکن یہ مجھے کبھی خیال بھی نہیں ہوا.
خیال بھی
یعنی حد یہ ہے کہ جس دن میرا رزلٹ آنا تھا تو مجھے تلاش کیا گیا تھا کہ اسے بتا دیا جائے گا اس کا رزلٹ آ گیا, تو مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اس سے, کبھی بھی نہیں. زیادہ دلچسپی میری دوسری چیزوں سے رہی ہمیشہ, بلکہ میرے استاد یہ کہتے تھے کہ اگر کچھ دلچسپی بھی یہ ظاہر کر دیتا تو یہ 4 نمبر کا فرق بھی نہ رہتا.
یقیناً. تو بی اے کے زمانے میں بھی آپ کے اساتذہ کم و بیش وہی رہے؟
جی, کم و بیش یہی رہے. یعنی سعید شیخ صاحب اس زمانے میں فلسفے میں آ گئے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ سعید شیخ صاحب کا بھی علمی چیزوں سے بہت شوق.
سب سے بڑا کام جو انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ہندوستان کی ایڈیٹنگ کا کیا ہے, بے مثال کام ہے.
بلکہ اس زمانے میں انہوں نے فلسفے کی اصطلاحات کے ترجمے پر ایک کتاب لکھی تھی, تو گورنمنٹ کالج گزٹ میں میں نے اپنے استاد کے تراجم پہ تنقید لکھی تھی. تو ظاہر ہے بچپن میں آدمی ایسی بےہودہ حرکتیں بھی کر دیتا ہے. مجھے بعد میں یعنی اب کا بھی خیال ہوتا ہے تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے کیوں یہ تنقید لکھی, لیکن ان کا رویہ اتنا مشفقانہ تھا. انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ جن الفاظ کے بارے میں تم نے کہا ہے میں انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں ان کو شامل کر لوں.
یہ ان کی وسعت غرف کی دلیل.
میں تو سچی بات یہ ہے کہ اب بھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت آپ محسوس نہیں کرتے. ٹھیک, آپ نے تنقید لکھ دی, لیکن ان کا رد عمل غیر معمولی.
سر, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ تھا اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں؟
میرا خیال ہے ایسا ہی تھا. یعنی بڑا ہی اچھا ماحول تھا. آپ باقی تو چھوڑیے, صدیق کریم صاحب تو بہت بعد میں آئے, ان کا بھی اچھا ذوق تھا. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے آرے خان صاحب.
جی,
میں نے اتنا اچھا ڈرامہ پڑھاتے کسی نے دیکھا, بہت اچھا پڑھا. یعنی 3 بجے ان کی کلاس ہوتی تھی, اور بہت سے کالج کے باذوق طلبہ انتظار کرتے تھے
جن کا وہ سبجیکٹ نہیں تھا. وہ
ان کا سبجیکٹ نہیں, ہماری کلاس میں شریک ہو جاتا.
شخصیت کا بھی بہت وہ در آواز جو ہے,
آواز خوبصورت تھی آرے خان صاحب کی. ابھی مجھے پچھلے دنوں وہ ڈیفینس میں ملے ایک جگہ, ایک تعزیت کے لیے میں گیا ہوا تھا, تو ان کا انداز بولنے کا وہی تھا. ڈرامہ پڑھانے کے لیے اتنی اچھی آواز تھی ان کی, بہت اچھا پڑھاتے تھے. ابراہیم لنکن پر ایک انگریزی ادب کا ڈرامہ تھا, وہ انہوں نے پڑھایا ہمیں, اور بالکل یہ لگتا تھا کہ ہم امریکہ میں چلے گئے 200-300 سال پہلے. ایسی ماحول کی انہوں نے منظر کشی کی, اس خوبصورتی سے اس کے مقابلے ادا کیے, اور بس معلوم نہیں ہوتا کہ ڈرامہ اسٹیج کیا جا رہا ہے.
بہت, اور اصل ڈرامے کے پڑھانے کے فن کا تقاضا بھی یہی ہے.
سر, آپ نے انگریزی ادب پڑھا تھا, آپ انگریزی ادب کو کہاں دیکھتے ہیں وتھ کمپیرزن ٹو آر لٹریچر؟
دیکھیے, بات یہ کہ انگریزی ادب میں بہت تو مولود ہے ہمارے ادب کے مقابلے میں. یعنی آپ 500-700 سال تک اس کی تاریخ لے جائیں گے, بہت سے بہت بڑھائیں گے تو, لیکن ہمارا ادب تو تاریخ کے اندر ہے. بس عربی ادب, فارسی ادب, اس کی روایت بڑی غیر معمولی ہے. میں انگریزی ادب کی کوئی تنقید نہیں کر رہا, اس کی اپنی خوبیاں ہیں, اپنا حسن ہے, اس کے اپنے مضامین ہیں, لیکن جب ایک تہذیب غلبہ پا لیتی ہے تو بہت سے وہ لوگ جو اس درجے کے نہیں ہوتے, وہ بھی اس کے سیاسی غلبے کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں پر چھا جاتے ہیں. ہمارے ادب کا آپ کوئی موازنہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. فارسی ادب میں جو گہرائی ہے، آپ بیدل کو پڑھیے، آپ صاحب کو پڑھیے، آپ نظیری کو پڑھیے، تو آپ جیسی گہرائی وہاں پائیں گے. میں تو کہتا ہوں آپ غالب کو پڑھیے،
جس نے ان تمام کے اثرات کو قبول کیا اور ایک نیا رنگ پیدا کیا.
معمولی درجے کے لوگ یہ نہیں.
اچھا، تو آپ کا تو مضمون فلسفہ اور ادب تھا، لیکن آپ نے بعد میں ان دونوں مضامین کو کم و بیش چھوڑ دیا.
یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کبھی خیال بھی نہیں تھا کہ میں مذہبیات میں کوئی علمی کام کروں گا. یعنی یہ میرا اپنے ذوق کے لحاظ سے کبھی خیال نہیں ہوا. میرا اپنا رجحان یہی تھا کہ میں فلسفے اور تصوف پر اور ادب پر ہی کام کروں گا. مذہبی علوم جب میں نے پڑھے تو اس وقت بھی میرے پیش نظر اصل زبان سیکھنا تھا. یہی وجہ ہے کہ مجھے کچھ بہت زیادہ رغبت نہیں ہوئی کہ میں جا کے دورہ حدیث کروں. قرآن مجید تو آپ جانتے ہیں کہ پڑھایا نہیں جاتا، یعنی وہ فنی کتابیں ہیں، منطق ہے، علم کلام ہے، فلسفہ ہے، نحو ہے، یا فقہ کی چیزیں جو پڑھائی جاتی ہیں عام طور پہ، تو ان سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں.
دورہ تفسیر کروایا جاتا ہے،
وہ ہمارے یہاں نہیں تھا،
آپشنل ہوتا ہے.
جی وہ یہاں میں نے پڑھا جن اساتذہ سے، ان کے یہاں اس کا بھی کوئی خاص شغف نہیں تھا. یعنی فنی کتابیں بالعموم پڑھائی جاتی تھی، تو قرآن مجید سے بھی مجھے کبھی اس زمانے میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی. قرآن مجید سے میری علمی دلچسپی کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ظاہر ہے کہ دلچسپی ہوتی ہے، لیکن حالانکہ میں نے اس زمانے میں کچھ تفاصیل بھی دیکھ لی تھی، پڑھ لی تھی، لیکن کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی.
آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دیجئے، سب سے پہلے آپ نے کون سی تفسیر پڑھی؟
سب سے پہلے جو تفسیر میں نے پڑھی وہ تو ہمارے گھر میں جو تفسیر تھی، وہ سب سے پہلے کا آپ نے سوال کیا ہے، وہ آپ شاید واقف ہوں گے. ایک بریلوی نقطہ نظر کے عالم ہیں، نعیم الدین مراد آبادی،
تفسیر نعیمی.
جی تو ان کی تفسیر
نعیمی بالکل
سب سے پہلے میں نے اسی کو پڑھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ نصیر الدین ہمایوں صاحب نے چھٹی جماعت میں ایک مجلس میں اصرار کیا کہ تم قرآن مجید کا درس دو گے، تو میں نے اسی سے پڑھ کے درس دے دیا، اور بالکل مدرسی نوعیت کا درس دے دیا. حالانکہ وہ مجلس اس مقصد کے لیے نہیں مرکز ہوئی تھی، تو بعد میں مجھے کچھ اور کتابیں دی ان کا کہ اس طرح کی چیزیں بھی پڑھو، اور پہلی مرتبہ تفہیم القرآن سے انہوں نے مجھے متعارف
کرایا. ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. اچھا، واپس آتے ہیں آپ جو بات کر رہے تھے اس کی طرف.
تو میں
مضمون کی بات ہم کر رہے ہیں،
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مذہبیات سے یعنی پس منظر کے لحاظ سے مجھے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں. ادب کی چیزیں میں پڑھتا تھا، فلسفے کی چیزیں پڑھتا تھا، اسی طرح تصوف سے مجھے بہت غیر معمولی دلچسپی تھی. ابن عربی کی دونوں بڑی کتابیں، فصوص بھی اور فتوحات بھی، یہ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں بہت اچھی طرح پڑھ لی تھیں. بلکہ میں جب کالج میں آیا ہوں تو میں نے بعض لوگوں کو ان کے بعض حصے پڑھائے بھی، یعنی ان سے
فتوحات مکیہ
کے بہت دلچسپی تھی مجھے ان چیزوں سے.
قرآن بہت مشکل اور دقیق کتاب سمجھی جاتی ہے،
بہت مشکل اور دقیق کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اور بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نہیں پڑھنی چاہیے سب لوگوں کو.
آپ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مباحث ہیں ان سے ایک عامی غلط فہمی مبتلا ہو سکتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کی تفہیم میں بھی بہت سے مسائل اس کو پیدا پیش ہوتے ہیں. لیکن میرا ایک خاص پس منظر تھا، تو میرے لیے وہ کوئی مشکل چیزیں نہیں تھیں. یعنی جیسی میری تربیت ہوئی تھی
تصوف اور فلسفہ، چونکہ آپ
تو اس میں مجھے کوئی اس پہ نہیں تھا. میرے ہاں تو اصل میں مذہبیات سے علمی دلچسپی کا باعث مدرسہ فراہی سے میرا تعلق بنا. یعنی علمی دلچسپی کی بات، علمی دلچسپی سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو میں موضوع بناؤں، اس پر میں کام کروں، اس پر تحقیق کروں. یہ تو اس کے بعد
یہ کالج کے زمانے میں دلچسپی شروع ہو گئی تھی.
یہ 1973 میں،
یعنی
سن 72 میں میں نے گریجویشن کی، اور یہ اس کے بعد کی بات ہے. اس کا معاملہ ایسے ہوا کہ میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں، جو اس کا اورینٹل سیکشن ہے، آپ یقین اس سے واقف ہوں گے، آپ جب اس میں داخل ہوتے تھے تو ایک راہداری آتی تھی جو کیٹالاگ کی الماری میں پڑی
شیلف رکھے ہوئے تھے.
تو میں اس میں جیسے آدمی بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کارڈ دیکھتا چلا جا رہا ہے، اس طرح دیکھ رہا،
کارڈ گردانی کہہ سکتے،
کارڈ گردانی کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی چیز تلاش کر رہا ہوگا یا کوئی دیکھ رہا ہوگا. تو اس میں اچانک میری نظر پڑی ایک کتاب، ذرا منفرد نام، اسالیب القرآن، اور مصنف کا نام نیچے میں نے دیکھا تو وہ بھی ذرا مختلف، امام حمید الدین فرائی کی ہے، مشہور کتابوں میں سے. تو میں نے وہ کتاب نکلوائی، اور نکلوا کے میں نے وہیں کھڑے کھڑے آپ کے ذہن میں اگر اس کا نقشہ ہے جی ادھر کیٹلاگ کی الماریاں پڑی تھی
اولڈ کیمپس میں
اولڈ کیمپس میں اور ایک کھڑکی تھی ادھر
بالکل
اس میں کھڑے ہو کے میں نے وہ کتاب کوئی 70-80 صفحے کی کتاب زیادہ بڑی نہیں ہے
بڑا خنک سا ماحول تھا
وہ میں نے وہاں کھڑے ہوئے پڑھی اتنا مجھے اس کتاب نے انوالو کیا وہ آگے کبھی بات ہوگی مجھے اس کا ذکر کروں گا کہ اس کی کیا وجہ تھی اتنا انوالو کیا کہ میں نے اس کو وہیں کھڑے کھڑے پڑھا اس کے اصل میں
پوری کتاب آپ نے
70-80 صفحے کی کتاب زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے تو میں نے وہیں کھڑے کھڑے پڑھی اس کا مقدمہ بدر الدین اسلائی صاحب نے لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ میں یہ کتاب اب چھاپ رہا ہوں ہندوستان میں ظاہر ہوئے تھے اور میرے پاس وہ شخصیت موجود نہیں ہے اس میں ان کا جملہ مجھے اب تک یاد ہے جو انہوں نے لکھا عربی زبان میں تھا اس کا مقدمہ کتاب بھی عربی میں ثانی اسنین زمایت اب بدان بیاداب الامام الفراہی یعنی وہ قرآن مجید میں ہے نا
صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جو
استعمال کیونکہ ان کے دو شاگرد تھے اختر احسن اسلائی اور امین احسن اسلائی انہوں نے یہ لکھا کہ ثانی اسنین زمایت اب بدان یعنی وہ دو میں کا دوسرا جو امام فراہی سے استفادہ کرتے رہے وہ اب ہندوستان میں نہیں ہے اس میں انہوں نے امین احسن اسلائی سے
مراد مولانا امین احسن اسلائی
سے تو میرا پہلی مرتبہ
یہ تعارف کی ابتدا ہے
علمی تعارف یعنی میں اس سے پہلے ان کے نام سے واقف تھا لیکن ان کا یہ پس منظر اس وقت تک